الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني والقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ومسيه سيد الأتقياء والأسمياء مولى المغالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب کو ماہ مبارک رجب اور ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مبارک. اول رجب ہے اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جس میں عبادت ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. ماہ رمضان میں بھی جنگ ہوتی تھی، کی جا سکتی تھی، لیکن ماہ رجب حرام مہینوں میں سے ہے، باحرمت مہینوں میں سے ہے، ان چار مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ حرام ہے. اور کل کی رات جو ہے، جو آنے والی ہے، وہ لیلۃ الرغائب ہے. ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ جو ہے وہ لیلۃ الرغائب ہے. بہرحال بہت سے اعمال ہیں، عمل ابن داؤد ہے. اس مہینے میں روزہ اور اس کے فضائل پہ انتہا زیادہ ہے. اس مہینے میں صدقہ نکالنا بہت بڑی عبادت ہے، اس مہینے کے بہت فضائل ہیں. اور اس کی پہلی تاریخ کو ولادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام. کہ جو پانچویں امام ہیں اور پیغمبر اسلام کی ہم نام ہیں، اور ان کی شکل و شمائل، ان کا چہرہ، ان کی سیرت صورت ان کی پیغمبر اسلام سے ملتی تھی. اور پیغمبر اسلام نے خود سے اپنے ایک صحابی جناب جابر سے بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے، کہہ رکھا تھا کہ جابر اللہ تمہیں بہت لمبی زندگی دے گا کہ تم میرے بیٹے میرے اس نواس حسین کے پوتے کو دیکھو گے جس کا نام میرا نام ہو، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا لقب باقر ہوگا، ان کی کنیت ابو جعفر ہوگی، اور اے جابر جب تم ان سے ملو گے تو انہیں میرا سلام کہہ دینا. اور پیغمبر اسلام نے اسے سلام بھجوایا ہو، اب سوچو اس کا مقام کیا ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے سلام بھجوایا. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جابر جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف علوم ہو گئے، تو ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو وہ اکثر جو ہے مدینہ کی گلیوں میں دیکھے گئے کہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عین الباقر، عین الباقر، کہاں ہے باقر، کب آئیں گے. لوگ کہنے لگے شاید یہ دیوانے ہو گئے ہیں، کوئی باقر ہے ہی نہیں، کب آئیں گے، کیا مطلب. ایک دن اچانک چوتھے امام کی کسی کنیز نے کہا کہ جابر، چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ آپ کو پیغام پہنچا دوں جس باقر کے آپ انتظار میں تھے، آج ان کی ولادت ہو گئی ہے. فوراً دوڑتے ہوئے امام کے دروازے پہ پہنچے، کا فرزند رسول، آپ سوچئے کہ نابینا ہے، کا فرزند رسول، میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. کہا ہاں ولادت ہوئی ہے. کہا کہ میرے بچے کو جلدی سے غسل دے دیجئے اور پاک کر کے میرے پاس لے کے آئیے. کہا جابر تو پاک کرنا سکھائے گا جو آیت تطہیر کا مصداق ہو، جو خود آیت تطہیر کا مصداق ہو، کیا تو اسے بتائے گا کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ یہ بیکی سے بچے کو پاک کرتے ہیں، یہ پاک و پاکیزہ آئے ہیں اس دنیا کے اندر، انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے، یہ آیت تطہیر کا مصداق. فوراً بچے کو دیا تو فوراً جناب جابر نے کہا کہ اے فرزند رسول سلام ہو آپ پر میری طرف سے اور آپ کے جد رسول خدا کی طرف سے. تو فوراً امام نے جواب دیا، کہا کہ سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو. اب آپ نے ایک مرتبہ سب کے نام لینا شروع کیے، اور کہا کہ جابر آپ پہ بھی سلام ہو. کہا کہ فرزند رسول یہ بچہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں جابر, میں نے بھی بتایا نا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے, یہ تمام چیزوں سے آلائشوں سے پاک ہے, دنیا کی ہر کمی سے ڈیفیشنسی سے پاک ہے, اس کے اندر سارے کمالات پرفیکشنز پائی جاتی ہیں, یہ پرفیکشنز کا بچہ حامل ہے, ہی کنٹینز آل دی پرفیکشنز, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح سے جناب عیسیٰ کے حوالے میں قرآن میں لکھا کے بول رہے تھے, جناب امیر المومنین کے حوالے میں ہاتھوں پہ رسول خدا کے بول رہے تھے, اسی طرح سے یہ انہی کے ہیں, اول نا محمد, اوسط نا محمد, آخر نا محمد, کل نا محمد, ان کا پہلا بھی محمد ہے, درمیانہ بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, یہ سب کے سب محمد ہے. تو کہا کہ کبھی شک نہ کرنا. ابھی بہتر انداز سے مشکل تھا مولانا, اور اس کے اندر جملہ انہوں نے کہا علم امام پہ پیش کیا, میں بھی اس کو بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, بہت اچھی طرح سے ماشاء اللہ سے انہوں نے پیش کیا ہے. تو یہاں تک کہ پانچویں مجھ سے پوچھا کہ حق الیقین میں بھی ہے, اصول کافی میں بھی روایت ہے, بہار الانوار میں بھی ہے, اور بہت سی کتابوں میں روایت موجود ہے. پوچھا گیا کم الاسماء الاعظم, مولا یہ اسم اعظم کتنے ہیں؟ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں اسم اعظم مل جائے مجھے, اللہ کا گریٹ نیم مل جائے تو میں اس کے بعد بہت سے کام کرنے لگوں گا. مولا کتنے اسم اعظم ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ 73 اسماء اعظم ہیں, 73 ہیں اسم اعظم, 73 ہیں, آل ٹوگیدر 73 ہیں, اللہ نے 73 اسم اعظم بنائے. آگے مولا کس کے پاس کتنے ہیں؟ کہا ہر نبی کے پاس کم از کم ایک ضرور ہوتا ہے, اسی سے وہ معجزات دکھاتے. مجھے آج کل سے کافی سخت فلو اور کافی میری طبیعت خراب ہے, میں جتنا ہو سکتا ہے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہا کہ فرزند رسول کتنے؟ کہا ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور ہے جس سے وہ معجزات دکھاتے. ابو جو تم نے سن رکھا ہے قرآن میں واقعہ پڑھا, حضرت آصف ابن برقیہ کا, جو جناب سلیمان کے وسیع تھے, کہا ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا جنہوں نے زمین کو سکیڑ دیا اور پلک جھپکنے کی مدت میں بلنک آف این آئی کے ڈیوریشن کے اندر وہ تخت بلقیس کو لے کے آ گئے تھے. کہا ایک اسم اعظم تھا. کہا وہ جو جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, ان کے پاس دو اسم اعظم تھے. کہا جناب موسیٰ کے پاس چار اسم اعظم تھے, جناب ابراہیم کے پاس آٹھ اسم اعظم تھے, جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے, جناب آدم کے پاس 25 اسم اعظم تھے. اللہ نے کہا نا کہ وعلم آدم اسماء کلہ, اللہ نے سارے اسماء اس کو سکھا دیا 25 سے. کہا ہم اہل بیت کے پاس رسول اور ان کی آل کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم, 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. کہا وہ جو ایک اسم اعظم ہمارے پاس نہیں ہے, وہ اللہ نے فرق رکھا ہے کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اس نے وہ ایک ڈفرنس رکھا ہے, ہمارے پاس وہ ایک نہیں ہے. کہا لیکن سارے کے سارے اسماء اعظم کا مظہر ہمارے ہی ذات ہے, ہم ہی مظہر ہے نا, کہ مظہر العجائب جو ہے انہی کے اوپر ظہور کرتی ہر چیز, یہ سارے اسماء اعظم کا. کہا وہ جو ایک اسم اعظم ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا بھی مظہر ہم ہیں. یہ امام کا علم ہے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی, یہاں تک ایک آدمی نے تعجب کیا, ابھی مولانے پیش کر رہے تھے کہ کتنی زبانیں جانتے تھے, 70 زبانوں میں جواب دیا. ایک آدمی نے کہا کہ مولا یہ آپ سے کس زبان میں بات کر رہا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, یہ تو عربی نہیں تھی. امام نے کہا نہیں یہ عربی نہیں تھی. کہا پھر یہ آپ کو اس کی زبان کیسے آتی ہے؟ امام نے کہا تو تعجب کر رہا اپنے امام کے علم پہ. کہا مولا کہاں سے سیکھی آپ نے, کب سیکھی؟ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا آپ کو اور زبانیں بھی آتی ہیں. امام نے کہا یہ کنکریز رکھ دے. امام نے اپنی زبان پہ رکھی, اپنے منہ سے نکالی کہ اپنی زبان پہ رکھ لے. اس نے اپنی زبان پہ رکھی تو گننے لگا 1 2 3, بہت تیزی سے گننے لگا, 70 تک چلا گیا. اب بہت سے افراد کھڑے تھے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ابھی جو مولا نے اپنی زبان پہ وہ جو سنگریزا رکھا تھا نا, کنکری رکھی تھی, اس کے بعد امام کا لعاب دہن جب میں نے اپنی زبان پہ رکھا تو خود مجھے بھی 70 زبانیں ازبر ہو گئی. میں بھی ماسٹر کر چکا ہوں 70 لینگویجز کو, مجھ سے جو جس زبان میں بات کرنا, 70 زبانوں میں بات کرنا چاہوں میں بات کر سکتا ہوں. امام کے لعاب دہن کا یہ اثر تھا. ان کا اپنا علم کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہم آیت تطہیر کا مصداق ہے, بہت پاک و پاکیزہ یہ کائنات ہمارے لیے خلق کی گئی ہے. امام نے بہت سے معجزات دکھائے اور جتنے ماننے, دیکھیں حضرات جب آپ معجزات کی بات کرتے ہیں نا, بہت سے اور لوگ ہمارے ائمہ کے سچے معجزات ہیں اور وہ جھوٹی باتیں بنا کے لے آتے ہیں کہ ان کے بھی یہ تھا, ان کے پاس یہ تھا, ان کے پاس یہ تھا. توجہ لوگوں کی, کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کہیں کہ ہمارا دین صحیح ہے, ہمارے اماموں کے پاس یہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں مثال کے طور پہ ہمارے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے خیبر کے در اکھاڑا تھا اور خیبر کی جنگ فتح کی تھی, تو ایک ہندو سے ایک صاحب کے مناظرہ ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہنومان جی پورا ہمالیہ اٹھا کے لے آئے تھے. اور جھوٹ ہے حالانکہ وہ, لیکن وہ حضرت امیر المومنین کا سچا واقعہ ہے. تو ان کا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا علوم اہل بیت ایسے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. علوم اہل بیت, موجزہ تو کوئی جھوٹا گھڑ سکتا کسی کے متعلق، ہمارے علماء کا تو سب موجزات ہیں، سچے ہیں، ان کے جھوٹے ہیں، لیکن علم وہ نہیں دکھا سکتے. کسی کے پاس بھی قرآن کے بعد نہج البلاغہ نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، احادیث کی کتابیں نہیں ہیں جو ہمارے آئمہ علیہ السلام، یہ معارف اہل بیت، یہ علوم اہل بیت کسی اور کے پاس نہیں، صرف اور صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس، یہ شیعوں کے پاس ہے. کسی بھی مکتب میں چلے جائیے، اسلام میں، اسلام سے باہر کسی دین میں چلے جائیے، وہ جو علوم اہل بیت ہیں وہ کسی اور جگہ نہیں ملیں گے. اور جب بھی علم کی بات آئے گی وہاں باقر العلوم کے پاس ضرور ہے. جہاں پہ حدیث میں ملتا ہے کہ یبقر العلم بقرن، وہ زمین سے اس طرح سے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بیج، ایک سیڈ ہوتا ہے نا، زمین میں دبا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ وہ ایک سیڈ، ایک بیج جب زمین میں لگتا ہے تو زمین مٹی سخت ہوتی ہے، وہ مٹی کے سینے کو چاک کر کے وہاں سے بالکل باریک کوپل ہوتی ہے، سبزی کتنی نرم ہوتی ہے. کہا زمین کا سینہ چاک کر کے وہاں سے باہر نکل آتا ہے اور درخت بن جاتا ہے. کہا کبھی تم نے سوچا اس کو کس نے طاقت دی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں جس نے برے اللہ سے ماں، جس نے ان بیج کو طاقت دی ہے کہ زمین کا سینہ چاک کر کے درخت بن جاتے ہیں. اسے ہی جو زمین سے ایک بیج نکلتا ہے نا، زمین کا سینہ چاک کر کے اور درخت بن جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بقر. یہ سینہ چاک کر کے نکلا ہے، یہ بقر العلم بقر، امام کا لقب ہے بقر العلوم. جس طرح سے وہ زمین کا سینہ چاک کر کے ایک چھوٹا سا بیج درخت نکال دیتا ہے، امام فرماتے ہیں، امام کا لقب یہ بقر العلوم، کہ وہ سارے علوم کو اسی طرح سے زمین سے دوبارہ پروان چڑھاتے ہیں جس طرح سے وہ بیج درخت بنتا ہے. وہ اپنا لقب ہے امام کا بقر العلوم. ہر امام کے لقب کے اوپر غور کیجیے کہ اس کا لقب کیا ہے، کیونکہ وقت نہیں، میں ہر یعنی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ امام کے تمام علوم کو پیش کروں. ریاضیات ہوں، چاہے وہ سائنسز ہوں، آرٹس ہوں، ادبیات ہوں، لٹریچر ہو، چاہے فقہ ہو، اصول ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فلسفہ ہو، تمام علوم کے اندر اگر آپ کو مہارت ملے گی امام کے شاگرد، اب ہر شاگرد میں طاقت نہیں تھی سارے علوم سیکھ سکتا. یہاں تک کہ حضرت زرارہ نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ آپ کے بابا کے پاس جا رہا تھا اور وہ حج کا درس دیا کرتے تھے، حج، اسرار حج، حج کے سیکرٹس. کہا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ 50 سال ہو گئے مجھے حج پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس. امام نے کہا کہ وہ زرارہ، وہ حج جو حضرت آدم سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں 50 سال میں سارا حج تیرے سامنے ختم کر دوں؟ یہ امام کا علم ہے، یہ ہے بابر العلوم، یہ ہے امام ابو عبداللہ صادق، یہ امام جس علم میں بولتے ہیں. امام کے شاگرد ایسے شاگرد ہیں کہ جو لوگ تعجب کرنے لگے، محمد ابن مسلم 70,000 احادیث یاد تھی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے، حضرت محمد ابن مسلم شاگرد تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، 70,000 احادیث امام سے انہوں نے سیکھی، 20 سال امام کے پاس پڑھتے رہے. اس کے بعد امام نے کہا واپس چلے جاؤ یار، وہاں پہ ہمارے مکتب کی تبلیغ کرو. واپس آئے تو کوفے میں درس دینے لگے، لوگ کہنے لگے یہ کون ہے، اسے ہر علم میں حدیث یاد ہے، تاریخ ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، اصول ہو، ہر موضوع میں حدیث یاد ہے، بہت قابل آدمی ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، کہ بہت ہر آدمی کی باتیں کر رہا ہے. ابھی ممبر پہ نہیں آئے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے کہ لوگ میرے متعلق باتیں کر رہے ہیں، ساری مسجد بھری ہوئی ہے مسجد کوفہ میں. لوگ کہنے ابھی یہ دیکھو ممبر پہ جائیں گے نا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ایسا علم بیان کرتے ہیں جیسے سمندر بیٹھا ہوا ہے ممبر کے اوپر، ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہے. سب باتیں کرنے لگے، کون ہے، کہاں سے آیا، کس سے سیکھا ہے. اچانک بات کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا، کہا تم نہیں جانتے، یہ محمد باقر کا شیعہ ہے. بس یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت محمد ابن مسلم زاروں قطار رونے لگے. جس نے کہا تھا وہ قریب بیٹھا تھا، وہ سمجھ گیا، کہا میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، آپ کو برا لگ گیا، آپ رونے لگے. کہا کہ تم نے کہا کہ میں محمد باقر کا شیعہ ہوں، میں جعفر صادق کا شیعہ ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت امام مجھ سے سوال کرے کہ لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے، کیا تیرا اتنا معیار تھا، اتنا تیرا سٹیٹس تھا کہ تم میرا شیعہ کہلا سکتا؟ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ روز قیامت امام کو کیا جواب دوں گا، مولا میرا اتنا سٹیٹس نہیں کہ میں آپ کا فالوور کہلا سکوں. یہ دیکھیے امام کے جو قابل شاگرد ہوں گا، یہ عالم ہے. کیا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہوں ہاں میں امام باقر کا شاگرد ہوں، ان کا میں شیعہ، میرے میں تو ایسی قابلیت کوئی نہیں ہے، میں اتنا کوئی بڑا نہیں ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ میں امام کا شیعہ ہوں، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا. یہاں تک کہ اہل سنت کے جو بہت بڑے امام ہیں، امام مالک، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جعفر ابن محمد اور ابو جعفر امام باقر ان سے زیادہ قابل آدمی زمین میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہو. جو سوال کر لو وہ بتاتے تھے تو پتا چلتا تھا علم کیا ہے. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا علم کیا ہے, جب تک وہ بولتے نہیں تھے تب تک پتا نہیں چلتا تھا. اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تھے, کہا کہ اس موضوع پہ بحث کرو, کہا یہ یہ چیزیں بھی کمی ہے, مناظرہ کر رہے ہو لیکن ان میں تم میں بھی یہ یہ چیزیں کم ہیں, اس کو امپروو کرو. وہ علوم سکھاتے تھے. یہاں تک کہ مختلف افراد سے کہا کہ مولا کیا بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ اب ذرا کل سے درس میں آنا. کہا مولا جب سے آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے میری کیفیت بدل گئی ہے. کہا کہ میں نے کچھ عطا کر دیا. یہ ہے باقر العلوم. جب چھٹے امام کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے کے اندر دیکھ رہے تھے, چھٹے امام خود راوی ہیں فرماتے ہیں, کہا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ مدینے کے اندر پوپ جو تھا وہ اس زمانے میں فلسطین اس کا مرکز تھا, تو مدینے میں وہ دورے کے لیے آیا کیونکہ اس کے اطراف میں کافی کرسچنز اور جوز تھے. تو کہا پوپ آیا ہوا تھا, اس نے وہی اپنا سونے کا پہن رکھا تھا, سب کچھ بہت سر پر سارے عیسائی جمع تھے. تو کہا میرے بابا نے کہا کہ یعنی امام باقر نے کہا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا, میرے بابا نے کہا کہ جعفر آؤ ہم دونوں بھی چلتے ہیں. کہا بابا چلیے. کہا جیسے ہی ہم لوگ آگے بڑھے تو سارے عیسائی ہٹنے لگے اور ہمیں راستہ دینے لگے. امام کی علامت ایک یہ ہے کہ ان کا روب اتنا ہوتا ہے لوگوں کے نفوس کے اوپر کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں سب کے سب ان کے احترام میں کھڑے ہونے لگتے ہیں اور راستہ دینے لگتے. امام کے روب کی علامت ایک کہ جب امام حج پہ گئے تھے تو ہشام نے ابن ملک نے کہا کہا کہ یہ کون ہے, میں جب حج کر رہا تھا سب کو پتا ہے میں بادشاہ ہوں, سب دھکے دے رہے تھے مجھے, تو میرا دم گھٹنے والا تھا, میں تو طواف چھوڑ کے آ گیا, بعد میں جب لوگ چلے جائیں گے پھر میں طواف کروں گا, لیکن یہ کون ہے, اس کے پاس نہ گارڈز ہیں نہ اس کے پاس کوئی دھکے دینے والا ہے نہ اس کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا ہے, لیکن جیسے ہی آیا پورا کا پورا مجمع چڑھنے لگا. تو فرض نے کہا ہاد اللہ عارف و بتھا والا حرم, یہ وہ ہے جسے مکہ بھی جانتا ہے, جسے حرم بھی جانتا ہے, جسے زمزم بھی جانتا ہے, جسے سارا کا سارا مکہ جانتا ہے کہ یہ فرض رسول آ رہا. یہ وہ ہے جنہیں پوری دنیا جانتی ہے. تب ایک مرتبہ عیسائی سارے جمع تھے, امام آنے لگے, جیسے ہی امام آنے لگے تو سارا مجمع چھٹنے لگا, اور جیسے ہی امام آگے آئے تو پوپ نے دیکھا کہا کہ بھئی یہ عیسائی نہیں لگ رہے, دیکھنے میں کراس نہیں پہنا ہوا, کچھ چہرے ان کے جو ہیں بہت ہی پر ہے, بہت جلال ہے چہرے پہ ان کے. تو اس نے فوراً سوال کیا, کہا کہ کیا آپ ہمارے دین کے ماننے والے ہیں یا محمد کے دین کے ماننے والے ہیں؟ کہا ہم محمد کے دین کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہم رسول خدا کے دین کے ماننے والے. آپ کیا اس امت کے علماء میں ہیں کہ جاہلوں میں ہیں؟ اب اس نے دیکھا نا, تو اس نے فوراً سوال کیا کہ آپ اس امت کے امت محمدی کے آپ علماء میں ہیں کہ جہلا میں ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہلوں میں نہیں ہوں, یہ نہیں کہا میں علماء میں ہوں, علم رکھنے والا ہوں, کہا میں جاہلوں میں نہیں ہوں. دیکھیں یہ تواضع انکساری امام علیہ السلام کی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فرمائیے کیا بات ہے, آپ کیوں آئے ہیں؟ امام نے کہا میرے تین سوال ہے, سوال کا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں, آپ سوال کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا جو سوال کرنا چاہو سوال کر سکتے ہو. اس نے کہا یہ بتائیے وہ کون سی سرزمین ہے جہاں ہمیں پوری تاریخ میں بس ایک مرتبہ سورج چمکا ہے؟ امام نے کہا وہ دریائے نیل کی تہ ہے. دریائے نیل کی تہ ہے, جب جناب موسیٰ کے لیے نیل پھٹ گیا تھا, کھل گیا تھا, تو وہاں پہ سورج چمکا تھا, بس ایک مرتبہ سورج اس کی تہ میں چمکا, پھر دوبارہ نہ اس سے پہلے کبھی چمکا نہ بعد میں کبھی چمکا. تو اس نے کہا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ جاہلوں میں؟ ہم نے کہا نہیں, میں نے کہا تھا میں جاہلوں میں نہیں ہوں. کہا کہ اچھا دوسرا سوال کروں؟ کہا ہاں فرما دوسرا سوال کیا تیرا, تو سوال کر. کہا کہ یہ بتائیے کون سے دو بھائی ہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن مرے, لیکن ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا تھا؟ ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن انتقال ہوا, لیکن ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. کہ حضرت عزیر اور عزیرہ یہ دو بھائی تھے, جڑواں تھے, ٹوئنس تھے. قرآن میں ہے نا سورہ ہے, سورہ بقرہ کے اندر پورا تذکرہ آیا ہے کہ حضرت عزیر نے کہا کہ جب ایک وادی سے گزر رہے تھے تو وہاں پوری کی پوری وادی جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل ہو تو سب مر گئے تھے لوگ. تو انہوں نے دیکھا کہ سب خاموشی کا پھر پھر دکھا رہا, تو کیسے انہیں زندہ کرے گا؟ میں جانتا ہوں مغرب کا وقت آنے والا ہے, 10 منٹ ہیں, اس کے پہلے میں 5 منٹ آپ کو دے دوں گا وضو کے لیے. کہا پھر دکھا رہا کہ کیفا تو یہ موت ہے, سارے مردے تو کیسے زندہ کرے گا, یہ پوری کی پوری بستی مردوں کی ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہیں پہ سو جا, اور وہ سو گئے. اس کے بعد پھر 100 سال تک لوگوں نے باقاعدہ حساب کھینچ دیا, 100 سال بعد اٹھے کہ کم لبستا, کتنا عرصہ سویا؟ تو کہا لبست تو یوم بعد یوم, دن یا دن کا کچھ حصہ, ایک دن یا ہاف اے ڈے, ڈے اور پارشل ڈے, بس اتنا سویا. کہا بل لبستا میں اچھا عام, بلکہ تو 100 سال سوتا رہا ہے. قرآن کی آیت ہے جھٹلا بھی نہیں سکتے، چلے حدیث ہے دل نہیں مان رہا جھٹلا دو، نہیں آیت ہے جھٹلا کے تمہیں اسلام سے خارج. کہا کہ کم لبستا، کہا لبستو یوم بعد یوم، میں دن کے دن میں کچھ حصہ سویا کہ نہیں، بل لبستا میں آتا عام تو 100 سال سوتا رہا ہے، انظر الی حمارک اپنے گدھے کو دیکھ، گل چکا تھا ختم ہو چکا تھا، اسے گوشت ختم ہو گیا تھا، اور پھر کہا کہ انظر الی طعامک اور انظر الی طعامک اور اپنے کھانے کو دیکھ، کیف یتسنا ختم ہو چکا ہے، گل سڑ کے ختم ہو گیا، کیڑوں نے کھا لیا، اب دیکھ میں دوبارہ گدھے کو کیسے زندہ کروں گا. ایک مرتبہ گدھے کی ہڈیاں بننے لگی، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، پوس بننے لگی، گدھا گدھا بن کے دوبارہ کھڑا ہو گیا. ایسے مردوں کو زندہ کر دوں گا، آپ نبی تھے. تو ایک بات یہاں پہ حالات واضح ہو گئی کہ اگر ایک نبی کے ساتھ بھی گدھا 100 سال تک سوتا رہے تو پھر بھی گدھا ہی رہتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد. آپ نے غور کیا نا کہ اگر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگر ہو کہیں پہ بھی ہو تو وہ ویسا ہی رہتا جیسا ہو. اب 100 سال بعد اٹھا تو جناب پانچویں امام نے فوراً فرمایا، کہا کہ دیکھ وہ جناب عزیر سے جیسے اٹھے اللہ نے کہا تو 100 سال تک سوتا رہا، تیرا گھر واپس جا. جیسے گھر پہنچے جب 49 کے تھے، 49 سال کے تھے جب سوئے تھے، جب اٹھے تو گھر آئے، گھر آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی نکلا، بوڑھا ہو چکا تھا، سفید باڑھ، 149 ہو گیا تھا حضرت عزیرہ، حضرت عزیر کے بھائی عزیرہ. کہا کہ تم میرے بھائی جیسے لگتے ہو، وہ بالکل ایسا ہی تھا. اس نے کہا لگتا نہیں ہوں ویسا، میں وہی ہوں، میں عزیر ہی ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بوڑھے نہیں ہوئے اور میں بوڑھا ہو گیا؟ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے ویسا پرزرو کر سکتا ہے. اگر اللہ 100 سال تک حضرت عزیر کو پرزرو کر سکتا ہے تو امام مہدی کو پرزرو کیوں نہیں کر؟ اب 1 سال بعد دونوں کا انتقال ہوا، ایک ہی دن دوبارہ انتقال ہوا. امام نے کہا ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. انہوں نے کہا آپ میرے ہر سوال کا کیوں صحیح جواب دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں عالم نہیں. امام نے کہا نہیں، میں نے یہ کہا میں جاہل نہیں ہوں. حضرت یہ تاریخ ہے ہمارے آئمہ علیہ السلام کی کہ جہاں پہ جس چیز کا حل کیا ہے اس کو دوبارہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس چیز کو مسئلہ کسی نے بگاڑا نہیں. آئمہ علیہ السلام نے، وہ جو پادری تھا بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے کون؟ کہا کہ میں نواسا رسول کا پوتا. اب پوپ سمجھ گیا کہ میں نے کسی غلط آدمی سے گفتگو شروع کر دی ہے، یہ تو دین کا وارث ہی ہے. میں سمجھ رہا تھا میں کسی عام آدمی سے بات کر رہا ہوں، یہ تو دین کا وارث ہے جسے میں بات کر رہا ہوں، اسلام کا وارث ہے. بس ایک مرتبہ اس عیسائی مجمع کے اندر امام نے خطاب کرنا شروع کیا اور سارے کے سارے، اس نے کہا کہ عیسائیوں کو یہاں سے بھگا دو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا خطاب سننے کے بعد سارے عیسائی اسی کے دین پہ چلے جائیں. آپ نے غور کیا ہمارے آئمہ علیہ السلام کا یہ خطبہ کنورٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا، پورے پورے مجمع کو کنورٹ کر دیا ایک ایک خطبے سے. حالانکہ کیونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف آخری پیش کروں گا، اس کا ختم کروں گا. تو 4 برس کے ہیں میدان کربلا میں، یہ ہم نے جو ولادت ہوئی ہے 57 ہجری میں، 3.5 سال کے ہیں کربلا کے اندر 10 محرم کو. اور کربلا کی اکثر روایات آپ نے پیش کی، تو اس کے بعد زندان کے حالات، اور اس کے بعد پھر امام نے اپنے والد کے سارے مسائل کو پیش کیا. والد کے ساتھ کربلا کے بعد 35 سال تک 95 ہجرا تک رہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سارے مسائل، یہاں تک کسی نے سوال کیا امام سے کہ مولا جانوروں کے زبان بھی سمجھتے ہیں؟ ہاں امام نے کہا، کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء گھوڑے سے گرے تھے نا، زلجنہ سے گر گئے تھے، تو وہ امام کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو امام نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ سوار ہو جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کہا کہ پھر وہ کہہ رہا تھا، کہا کہ بھائی وہ اس امت میں جس نے اپنی ہی نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا. کہا کہ مولا اس کے بعد وہ کہاں گیا؟ کہا کہ اس کے بعد وہ خیمے میں آیا، اور خیمے میں آنے کے بعد اس نے جو مستورات تھی ان کو بتایا. کہا جب اس کی زین لٹکی ہوئی تھی، سیڈل جو ہے نا گھوڑے کی، وہ لٹکی ہوئی تھی، اس لٹکی ہوئی زین کو دیکھ کے بی پی نے اندازہ لگا لیا کہ مولا گر گئے. اس کی باغیں کٹی ہوئی تھی، اور اس سے پھر ایک مرتبہ میری پھوپھی مخاطب ہوئی، کیونکہ امام خیمے میں تھے جانتے تھے، جناب رقیہ بنت الحسینی، جناب سکینہ، ہم لوگ ہندوستان پاکستانی سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، جب ایران عرب میں جائیں گے ایرانی اور عرب جو ہیں وہ رقیہ بنت الحسین کہتے ہیں، ہم لوگ سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں. تو امام نے کہا کہ وہ 4 برس کی بچی نے ایک مرتبہ کہا کہ یا جواد ہل سوکھے ابھی ماتا اتشانہ، اے زلجنا اے گھوڑے، جب تو خیمے سے گیا تھا نا میرے بابا کو لے کے، میرے بابا بہت پیاسے تھے، بس مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا ہے؟ اب یہ سارے کے سارے مکالمے امام نے بتائے ہیں، یہ جو مصائب پہنچے ہیں، جو لوگ تعجب نہ کریں کہ کس نے بیان کی, یہ سارے پانچویں امام نے سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے مصاحب کے حوالے سے وہ پانچویں امام علیہ السلام کا. انہوں نے تفصیل سے سارے مصاحب کی روایات بیان کی, زندان کے سارے مصاحب, اسیروں کے مصاحب, شہداء کے مصاحب, یہ ساری روایات جو ہیں یہ تفصیل سے جو بیان کی ہیں یہ پانچویں امام علیہ السلام پہ, ہماری لاکھوں اور قربانوں سے امام پہ جس نے کربلا کو دوبارہ زندہ کیا. اور پھر امام نے جملہ کہا کہا کہ جب میں اپنے بابا کو بھی غسل دے رہا تھا نا تو کہا کہ چھٹے امام نے کہا کہ تین افراد غسل دیتے دیتے رونے لگے, جناب امیر المومنین جب اور پانچویں امام میں غسل دے رہے تھے, جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے رونے لگے کیونکہ بابا کی پشت پہ نشان دیکھے تو کہا آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے. تو امام نے وہ ساری تفصیل بیان کی. اور پھر امام نے جب جا رہے تھے دنیا سے تو وصیت کی, کہا میرے بیٹے جب ہر سال حج پہ جایا کرنا نا تو منا میں عزاداری ضرور کرا دیا کرنا, عزاداری کو ریوائیو کرنا, کہاں کہاں حج پہ, کہاں پہ منا میں, اسی لیے منا میں مجلس کرنا سنت امام باقر علیہ السلام ہے, کہ ہر سال ضرور مجلس کیا کرنا, کہا کیونکہ پوری دنیا سے حاجی آئیں گے وہاں عزاداری ہو جائے گی تو سب کو پیغام پہنچ جائے گا. یہ کتنا سات سال تک کہا بیٹا میں بوجھ نہیں بنا رہا, یہ سات سال کے پیسے دے کے جا رہا ہوں, ہر سال عزاداری کا پورا خرچہ ہے, سات سال تک عزاداری کراتے رہنا. یعنی دیکھیے کہ امام نے کچھ ایسی سنتیں رائج کر دی جو آج تک باقی ہیں امام باقر علیہ السلام کی, اور علوم کو اس طرح سے پھیلایا کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے, نماز کا وقت ہونے والا ہے, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ دے دیجیے گا تاکہ حضور کر سکیں. حضرت یہ ہے یکم رجب کو اگر رجب کے مہینے کو 4 چاند لگائے ہیں تو وہ پانچویں امام علیہ السلام کی ولادت. ایک مرتبہ ایک امام کی آمد ہوئی اور یہ پورا کا پورا مہینہ باحرمت ہو گیا اور امام کی بے انتہا فضائل ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ اس مہینے کا, تجھے واسطہ پانچویں امام کا, تجھے واسطہ رجب کا. پروردگارا اب اس مہینے میں ہماری توبہ قبول فرما. پروردگارا یہ رجب ہی کا مہینہ ہوگا جس کے اندر بارہویں امام کے ظہور کی علامتیں آئیں. پروردگارا ہمیں بارہویں امام علیہ السلام کے ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہماری گنہ گاروں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ حبیب کا, تجھے واسطہ پانچویں امام کا, پوری دنیا کے اندر ظلم و جور کے خاتمے کے لیے بارہویں امام کا ظہور تعلیم فرما. تمام مومنین کی حفاظت فرما, شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما, بحرین کے, پاکستان کے, عراق کے, افغانستان کے, سب مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارا جتنے افراد میں تمام سے دعا کی سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمیں عیدی عنایت فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما. پروردگارا ہم جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ان سب کی پروردگارا توفیقات میں اضافہ فرما, رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما, اور جو مقروض ہونے فضلوں کا ادا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. Oh.